السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لمبی چھٹی کے بعد سلسلہ وار دروس کا پھر سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں پہلا درس شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، اور یہ کتاب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی خاص تصنیف ہے، جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقیہ اور خلقیہ کو جمع فرمایا ہے. اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد اور عظیم کتاب ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم چوتھے باب پر پہنچے ہیں. ایک واجب دیا تھا صرف یاد دھیانی کے لیے، پوچھوں گا اگلے درس میں، ایک ہفتہ اور ہے آپ بھائیوں کے پاس. جو ہوم ورک دیا تھا اگلے ہفتے انشاءاللہ میں دیکھوں گا. یاد بھی ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا؟ نہیں ابھی. اچھا ابھی یاد بھی میں کروں، پھر یاد تو ہونا چاہیے نا. پوچھوں گا آج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عید کی چھٹیاں تھیں، رمضان سے پہلے کافی مصروفیت تھی، تو ایک ہفتہ اور دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم سے کم یہ تو جان لینا چاہیے کہ واجب تھا کیا، یہ جان لے واجب کیا تھا، اور بعض ساتھ الحمدللہ کر کے بھی اللہ مبارک جزاک اللہ خیر، تو ساتھ کو بتا سکتے ہیں آپ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پوچھیں گے. درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فضلۃ الشیخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر حفظه الله فرماتے ہیں، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمه. مصنف نے اس کتاب میں اس ترجمے کو یا یہ اس ترجمے کو بیان کیا ہے یا یہ باب باندھا ہے، لبیان ما يتعلق بترجل النبي صلى الله عليه وسلم، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو کیسے بنایا کرتے تھے، وہ کیسے سوارا کرتے تھے. والترجل، والترجل سے مراد هو تسريح الشعر، بالوں کو بنانا ہے. وتنظيفه، صفائی کرنی. والعناية به، اور بالوں کا خاص عناية اور اہتمام کرنا ہے. یعنی یہ خاص باب ہے جس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سوارنے کے تعلق سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سوارا بھی کرتے تھے اور خاص صفائی کا خیال بھی رکھتے تھے. شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت اس باب میں اور دیگر ابواب میں وسطیت تھی، میان روی تھی. یہ حال نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگوں کا حال ہے کہ صرف اپنے بالوں ہی کا اہتمام کرتے ہوئے سارا وقت گزار دیتے تھے، یا ان جیسے بھی حال نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ اپنے بالوں کا کوئی بھی اہتمام نہیں کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کا خیال بھی رکھا، لیکن وقت بھی ضائع نہیں کیا، افراط اور تفریط سے کام نہیں کیا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، خصوصی طور پر ہمارے بعض جوان، بڑا عجیب سا معاملہ دیکھا ہے بالوں کے تعلق سے. بعض ایسے جوانوں کو دیکھا ہے کہ جن کو عجیب سی ٹینشن ہوتی ہے بالوں کے تعلق سے، اور ہمیشہ سوچ میں رہتے کہ نئی کٹنگ کب فیشن کے مطابق وہ بنائے، اور عجیب و غریب، یعنی کسی نے آدھی ٹینٹ کی ہوئی ہے، کسی نے پوری ٹینٹ کی ہوئی ہے، کسی نے کچھ، اب یہاں تک بھی آ گئے وہ ٹیٹو بھی ٹینٹ پہ لگانے لگے شروع کر دے، پتہ نہیں کیا سوچ ہے اور کیا کسی فلم سٹار نے کچھ بنایا ہے، کوئی خاص کٹنگ کی ہے بالوں کی، اس کو اس کے پیچھے اس کی تقلید کرنے لگ گئے، کسی فٹ بال یا کرکٹ کے پلیئر نے کوئی خاص بال بنائے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہوئے. ہمارا دین کامل دین اور شامل دین ہے، جس دین میں توحید عبادت کا حکم ہے، جس دین میں عبادات، معاملات اور آداب اور حسن اخلاق کا حکم ہے، اسی دین میں بالوں کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے بھی احکامات موجود ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی پیروی کریں. ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دنیا میں سے کوئی اور نہیں ہے. اگر کسی کی پیروی کرنی ہے من و عن سے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بالوں کے تعلق سے کتنا وقت لگانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آئیے دیکھتے ہیں اس باب میں چند احادیث جو امام صاحب نے جمع کی ہیں کو دیکھتے ہیں. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، اسحاق بن موسیٰ الانصاری ابو موسیٰ، ابو موسى اسحاق بن موسى الانصاري المدني، یہ پورا نام ہے، ثقہ متقن ہے. ان کی روایت کو امام مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے لیا ہے، اور یہ حکم جو ہے تہذیب التہذیب سے لیا گیا ہے، ابن حجر کی تہذیب التہذیب سے. قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى ثقہ ہیں، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے. قال حدثنا مالک بن انس، مالک بن انس شیخ امام ذہبی سے علام الدبلا میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام حجت الامہ امام دار الہجرہ. امام مالک کے تعلق سے امام ذہبی کے الفاظ ملاحظہ فرمائے، فرماتے ہیں شیخ الاسلام حجت الامہ امام دار الہجرہ ابو عبد اللہ مالک بن انس بن مالک، اور ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے، ثقہ ہے کہ نہیں؟ اب شیخ الاسلام حجت الامہ کے بعد کیا لفظ رہ جاتا ہے؟ سبحان اللہ. عن ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ المدنی ثقہ ہے، ان کی روایت کو صاحب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن ابیہ، ہشام بن عروہ کے والد ابیہ عروہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ثقہ فقیہ ہیں، اور کیا خصوصیت ہے ان کی، کسی کو یاد ہے؟ احد الفقہاء السبعہ، مدینہ کے سات فقہاء جو تابعین میں سے تھے ان میں سے ایک ہیں، تابعین کے زمانے کے سات فقہاء میں سے ایک ہیں. ان کی روایت کو کتب الستہ کے اصحاب نے لیا ہے. عن عائشہ تھا ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما، اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان سات صحابہ میں سے جنہوں نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کی ہے، اور ان کی روایت کو بھی اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قالت، فرماتی ہے كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض، امام عبد الرزاق عبد المحسن حفظ الله فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے سر کے بالوں کو یا بیوی اپنے خاوند کے بالوں سر کے بالوں کو کنگھی کر سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، اگرچہ وہ حیض کی حالت میں ہے کیوں نہ ہو. کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، فرماتی ہیں میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر وسلم کے سر کے بالوں کو بناتی تھی، سنوارتی تھی، یعنی کنگھی کرتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی. اور یہ روایت متفق علیہ روایت بھی ہے، یعنی ترمذی نے اس کتاب میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ اصل جو ہے حدیث متفق علیہ حدیث ہے. شیخ عبد الرزاق حول فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورت حیض کی حالت میں اپنے خاوند کے بالوں کو سنوار سکتی ہے، بنا سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہے. اور اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حائضہ عورت کو اس کا خاوند چھو سکتا ہے، چھونا جائز ہے. اور یہ بھی دلیل ہے کہ حیض کی حالت میں عورت حسی طور پر ناپاک نہیں ہوتی، جسم اس کا پاک ہوتا ہے. عبادت کے لیے وہ ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا جسم ناپاک ہے. لیکن یہ معنی کے اعتبار سے، لیکن اس کا جو اپنا جسم ہے حسی طور پر اگر، یعنی اگر کوئی شخص وضو کر لیتا ہے اور پھر اپنی حائضہ بیوی کو سلام یا مصافحہ کرتے ہاتھ ملا لیتا ہے، یا جسم یا اس کا ہاتھ جسم کے حصے میں لگ جاتا ہے براہ راست بغیر کپڑے کے، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا وہ ہاتھ جو ہے یا وہ جگہ جو ہے دوبارہ دھونی پڑے گی کیونکہ نجاست لگ گئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. واضح ہے کہ حیض کی حالت میں عورت خود ناپاک ہوتی ہے لیکن اس کا جسم پاک رہتا ہے. ناپاک کس اعتبار سے؟ عبادات کے اعتبار سے ناپاک ہے، خاص وہ خاص عبادات جن کے لیے طہارت شرط ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، تلاوت قرآن ہے، ان کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، طہارت فرض ہے. یہ نہیں کر سکتی حائضہ عورت، لیکن اس کا جو اپنا جسم ہے وہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، خاوند اس سے مباشرت بوسہ کنار کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جسے اور اس حدیث میں حیض کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی، برائے کرتی تھی، جس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ حیض عورت جو ہے وہ حسی طور پر ناپاک یا نجس نہیں ہوتی. حدیث نمبر 33، امام الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن عیسی ابو یعقوب یوسف بن عیسی ابن دینار المروزی ابو یعقوب یوسف بن عیسی بن دینار المروزی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے لیا ہے. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي ثقة ہیں، اصحاب كتب الستة روایت کو لیا ہے. قال حدثنا الربيع بن صبيح یا صبيح بھی کہتے ہیں، ضعیف ہے، جسے فٹ نوٹ میں لکھا ہے اور امام یاد ہے کسی کو یہ کون ہے ربیع بن صبیح؟ ربیع بن صبیح کوئی کس کا قصہ کوئی جانتا ہے؟ کئی دروس میں یہ نام گزرا ہے، عقیدے کے دروس میں خصوصی طور پر. امام سفیان الثوری سے کسی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اس کے دوست کون، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ تو جواب میں ان لوگوں نے کہا قدریہ کے ساتھ، جو تقدیر کے منکر ہیں. امام سفیان الثوری نے کیا فرمایا؟ فہوا منہ، انہی میں سے. کون شخص تھا جانتے ہیں؟ یہی شخص تھا، ربیع بن صبیح، یا ربیع بن صبیح بھی کہتے ہیں، ربیع بن صبیح. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان عابدا ولم یکن عالما بالحدیث، کان عابدا ولم یکن عالما بالحدیث، بزرگ تھا عبادت گزار تھا لیکن حدیث کا علم رکھنے والا نہیں تھا، اس لیے غلطی ہو گئی. سبحان اللہ. تو بزرگی بغیر علم کے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بزرگی کے ساتھ اگر بزرگی کی بنیاد علم ہو، علم کے نور میں اور علم کی روشنی میں نشوونما ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی اس بندے کی پہچان باقی رہ جاتی ہے. یعنی امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان عابدا ولم یکن الحدیث من صناعته. عبادت گزار ضرور تھا لیکن حدیث اور علم حدیث سے اس کا تعلق نہیں تھا. فوقع فی حدیث المناکیر، تو اس کی حدیث میں بہت سارے مناکیر شامل ہو گئے. من حیث لا یشعر، انجانے میں، کیونکہ اس کی کام ہی نہیں حدیث، علم حدیث سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن روایت کی ہے بعض حدیث، جیسے کہ یہ حدیث ہے روایت کی ہے. تو یہ راوی جو ہے ضعیف ہے. امام المزین تہذیب الکمال میں فرماتے ہیں، اسے یعنی ربیع بن صبیح کو اس کا ذکر محمد بن سعد طبقات میں کیا ہے. ابن سعد جو طبقات معروف کتاب ہے، طبقۃ الثالثہ میں، تیسرے طبقے میں، من اہل البصرہ، اہل بصرہ میں سے. اور یہ فرما وکان ضعیفا قدریا، ضعیف تھا قدری تھا. سبحان اللہ. پہچانا کیسے؟ دیکھے سبحان اللہ، اگر سے جو لوگ ساتھ رہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اہل سنت میں سے، کہ ہم اس کو سنی عالم جانتے ہیں یا سنت پر اس کو جانتے ہیں. ایک سوال کیا، اس کے دوست کون ہیں، اس کا ماحول کیا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. قالوا قدری جو ہے، اہل قدر جو ہے، تقدیر کے منکر جو ہے. فرمایا ہوا منہم، یہ انہی میں سے قدری ہے. بعض لوگوں نے اس درس سے مجھے بھی کہا تھا کہ یار اتنی سختی کیوں تھی سلف میں، ہر بات پہ سختی کرتے تھے، اب اٹھتا بیٹھنے سے مراد کیا، وہ اس پہ حکم لگا دیا. بہت جلد نہیں کرتے تھے حکم لگانے میں، جلد نہیں کرتے تھے. عالم ہمیشہ جیسے ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جو تکلیف یا کوئی یعنی ناگواری ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی ہسٹری سن کر، دیکھ کر یا جان کر ڈائگنوسس تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا علاج بھی تجویز کر سکتا ہے. تو علماء ڈاکٹروں سے میں سمجھ 10 گنا زیادہ علم رکھتے ہیں اس معاملے میں. میڈیکل فیلڈ تو محدود فیلڈ ہے، ہم سمٹمز، مریض آتا ہے مجھے تکلیف ہو تکلیف، تو ہم سمٹم سے سسٹم کی طرف پہنچ جاتے ہیں. بھئی کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، اب پیٹ کے سے کھانسی تو نہیں ہوتی نا عمومی طور پہ، ٹھیک ہے نا، یا گھٹنے کے درد کے سے کھانسی تو نہیں ہوتی عمومی طور پہ، تو ہم فوراً جاتے ہیں کون سے سسٹم انوالو ہے، چیسٹ، ٹھیک ہے نا، ریسپریٹری سسٹم، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اندر کوئی پرابلم ہے، اس کے مطابق پھر ہم ڈائگنوسس کر کے پہنچ جاتے ہیں. تو علماء شخص کو دیکھتے ہیں. جرح و تعدیل کا علم جو ہے بڑا باریک بینی کا علم ہے واللہ، اور اس میں صرف وہی لوگ یعنی اس علم کے اہتمام کیا ہے جو اس قابل تھے. اور اس کے لیے تقوی کا ہونا، علم کا ہونا، بہت ساری چیزوں کو ہونا بہت لازم ہوتا ہے. الورع، الزہد، وقت لگانا علم، اس علم کے لیے لوگوں نے زندگی وقف کر دی ہے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، علم حدیث کے لیے ہمارے پاس 10 ریال نہیں ہے، ٹیکسی کے کر کے یا لیموزین کر کے درس کی طرف آئے، انہوں نے 10 لاکھ درہم لگا دیے اس علم کے لیے. سبحان اللہ. ہم سوچتے بھائی گاڑی خراب ہے تو لیموزین کا کرایہ دینا پڑا، اچھا 20 ریال 40 ریال لگ جائیں گے، چلو یار آن لائن سن لیتے ہیں، فیصلہ فوری کر لیتے، کیا فرق پڑتا ہے جانے نہ جانے میں، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں فرق پڑتا ہے، انہوں نے زندگی وقف کر دی ہے، اپنی زندگی کی جو بھی پونجی تھی لگا دی اس علم کے لیے. اور ہمارا حال اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، کسی سے مخفی نہیں ہے. الغرض، تو یہ سختی نہیں ہے، یہی علم حدیث، یہی جرح و تعدیل کا علم ہے. کسی کو سختی لگتی ہے تو وہ جانو اس کا کام جانے. واللہ اگر یہ علم نہ ہوتا تو آج جیسا کہ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ زندیق لوگ بھی، زندیق جو بے دین لوگ، وہ بھی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوتے آج. لیکن اس علم کی وجہ سے، اللہ تعالی فضل و کرم سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے آج حق اور باطل الگ الگ ہو چکا ہے. اہل حق، اہل باطل، اہل سنت، اہل بدعت، اہل توحید، اہل شرک، سب الگ الگ ہو گئے ہیں الحمدللہ. کون حق پر قائم ہے, کون حق سے دور ہے, اب کسی سے مخفی نہیں ہوا الحمدللہ. یہ کہ جو شخص اپنے آنکھیں بند کرنا چاہے اور کان بند کرنا چاہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے, وہ تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. لیکن جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے اور حق کو متلاشی ہے, تو الحمدللہ آج حق کسی سے مخفی نہیں ہے جو حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے. تو کل وہ کہتے تھے صرف ماحول دیکھیں کتنی بدل دیتا ہے انسان کو. کل وہ کہتے تھے انہیں میں سے ان کے وقت میں, کئی سالوں کے بعد امام ابن سعد اپنے طبقات میں لکھتے ہیں کہ طبقۃ الثالثہ میں سے تھے, اہل بصرہ میں سے, اور ضعیف تھے روایت کے اعتبار سے, اور قدری تھے, گیا کہ نہیں گیا. اگر پہلے سنبھل لیتا, اپنے ماحول بدل لیتا, اور اس عالم کی نصیحت کو جن لوگوں کو بتایا ہے مان لیتا, اپنے ماحول کو بدل لیتا, اہل قدر سے برات اختیار کر لیتا اور اس کا ابہار بھی کرتا. یاد رکھیں اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ولا ولا براء کا اصول ہے. آج بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, دیکھ لیں انجام دیکھ لیں آپ. اور کتنی مثالیں میں نے پہلے بیان کی ہیں. اگر ہم بھی ملجم کو دیکھ لیں تابعین میں سے, سر عمر خطاب کے شاگردوں میں سے, ماحول بدلا, خوارج کے ساتھ جا کے رہا, پہلے ان سے ڈبیٹ کی, ان کی مخالفت کی, اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دوستی لگائی, انہیں منہج کو اپلایا اور خارجوں کے ساتھ جا کے ہلاک ہوا. سبحان اللہ. عمرہ بن حطان کو دیکھ لی, ایک خارجی عورت سے شادی کی, اس کو بدلنے کی نصیحت کرنے کے لیے خود بدل گیا, اپنے گھر کے ماحول کو اس بندے نے بدلا ہے, سنت سے بدعت کی طرف بدل دیا ہے, اور یہ سمجھ کر کہ میں بدل لوں گا اپنی بیوی کو اپنے گھر کو, خود خوارج میں سے ہو گیا. اور یہ دیکھیں ربیع بن صبیح عابد عبادت گزار ہے, متقی پرہیزگار بندہ ہے, لیکن اس کی دوست و احباب کو حلقہ جو وہ بڑا برا تھا, تقدیر کے منکر تھے. بھائی تمہارے تقدیر کے منکرین سے کیا تعلق ہے تمہارا, یعنی تمہیں یہی دوست ملے ہیں اور کوئی بھی نہیں رہا سلف میں سے. امام سفیان ثوری کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ, اس بہترین زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں. آج کے زمانے کی ہم بات کیا کریں, اس علم کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں, تقوی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں, عمل کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ. تو امام ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ کان ضعیفاً, ارے طاقت کہاں گئی علم کی, یعنی اس کی عبادت کی طاقت, اس کی بزرگی کی طاقت, یہ طاقت ہے نا, کہاں گئی, باقی نہ رہی. ضعیفاً قدرياً بدعتی, بات ختم ہو گئی, سبحان اللہ. اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی دیکھے کہ اس کا ماحول کیا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ آتا ہے, کس کے ساتھ جاتا ہے. واللہ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں ہماری زندگی میں. جو شخص لاپرواہی سے کام کرتے ہیں, آفس میں سب دوست ہیں, سب مل کے بیٹھتے ہیں, گپے لگاتے کرتے کرتے, بیس چڑھ گئے کرتے کرتے, کسی نے صوفیت کا راستہ اختیار کر لیا اور کہا میں صوفی سلفی ہوں, کسی نے قطبیت کا راستہ کہا کہ میں قطبی سلفی ہوں, کسی نے پتنی کون راستہ اختیار کر کے کہا میں فلانا سلفی ہوں. کوئی سلفیت کوئی کپڑا لباس ہے, کوئی صوفی پہنے گا تو صوفی سلفی بن جائے گا, جب قطبی پہنے گا تو قطبی سلفی بن جائے گا. کیا مذاق کر رکھا ہے دین کا, یہ دین کا کھلواڑ ہے دین سے, مذاق ہے یہ, سبحان اللہ. اپنے ماحول کو بدلو, اگر کوئی نہیں ملتا آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے, سلفیوں میں سے, تو اکیلے رہو, واللہ تمہارے لیے خیر ہے, ورنہ پھر ہم ان سے بڑھ کر علماء نہیں ہیں, ہم ان سے بڑھ کر علماء, ہماری حیثیت کیا ہے, چھوڑ سکتے طلاب علم ہم, حیثیت کیا ہے ہماری, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. فرماتے ہیں ان یزید بن ابان هو الرقاشی, یزید بن ابان رقاشی ضعیف ہیں, اور اس کی روایت کو امام بخاری نے ادب مفرد میں اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے لیا ہے. یزید بن ابان الرقاشی ضعیف ہیں, ان کی روایت کو امام بخاری نے ادب المفرد میں, فرق صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری کے علاوہ امام بخاری کتابوں میں فرق ہے. صحیح بخاری میں صرف صحیح راوی ہے, صحیح احادیث ہیں. صحیح بخاری کے علاوہ جو دیگر امام بخاری کی تصنیفات ہیں ان میں ضعیف راوی اور ضعیف روایات ہو سکتے ہیں, تو فرق جان لیں اچھی طریقے سے. کل کو یہ نہ کہنے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ ضعیف راویوں کی روایت کو لیتے ہیں, اسے بخاری میں ضعیف روایت موجود ہے. ادب المفرد اور کتاب ہے, اور صحیح البخاری جو ہے صحیح جامع جو وہ الگ کتاب ہے. اچھا, الجامع الصحیح المسند. اچھا, اور یہ جو حکم ہے یزید بن ابان الرقاشی کا کہ ضعیف ہیں، امام بخاری ادب مفرد میں، ترمذی اور بن ماجہ نے روایت کیا ہے، یہ تہذیب الکمال حفظ المزی نے یہ حکم بیان کیا ہے. ان انس بن مالک، انس بن مالک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان سات صحابہ میں سے ہے جنہوں نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کی ہے، اور کتب الستہ نے ان کی روایت کو روایت کیا ہے. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یکثر دہن رأسه، کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے اپنے سر پر، وتسریح لحیته، اور اپنی داڑھی کو بھی سوارا کرتے تھے، ویکثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، اور کثرت سے سر پہ کپڑا باندھ لیتے تھے، رکھتے تھے یعنی تیل لگانے کے بعد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے یوں لگتے تھے کہ جیسے کہ مالشی کے کپڑے ہوں. ثوب زیات، ضعیف روایت ہے، پہلے بیان کر چکا میں، ضعیف ہے، میں نے پوری بیان کی ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے. قوله، امام شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، اي انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استعمال الدهن لشعر رأسه عند تسريحه له ويسرح كذلك لحيته، يعني اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے سر پہ تیل لگایا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو بھی سوارا کرتے تھے. يكثر القناع، سے مراد قناع وہ کپڑا ہوتا ہے جو سر پر رکھا جاتا ہے تیل لگانے کے بعد، تاکہ کپڑوں پر جو ہے جسم کے جو کپڑے ہیں بدن پہ، ان پہ تیل نہ لگے، جو سر کا تیل ہے تو خاص کپڑا سر پہ باندھ، جیسے بعض لوگ بھی کرتے دیکھتے ہیں کہ مالش سر پہ مالش کرنے کے بعد وہ کپڑا رومال وغیرہ باندھ لیتے ہیں تاکہ جسم کے کپڑے اور جو سرانا وغیرہ گھر کے جو چیزیں وہ خراب نہ ہو تیل سے. شخص فرماتے ہیں شیخ عبد الرزاق، غور سے سنیں، وهذا معنى فيه نکارہ، اس معنی میں نکارت موجود ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس حدیث کا ذکر کیا، فرماتے ہیں فیہ غرابت و نکارہ، امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس حدیث میں غرابت اور نکارت ہے. نکارت کیا ہے؟ نکارت میں یہ ہے، اس لفظ میں کأن ثوبہ ثوب زیاد، ایک سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، متن کے اعتبار سے بھی نکارت موجود ہے، متن کے اندر بھی نکارت موجود ہے. کیا نکارت موجود ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ایسے تھے جیسے کہ مالشی کے، مالشی جانتے ہیں جو مالش تیل کی مالش کرتا ہے، مالشی کہتے ہیں نا، جیسے کہ مالش کے کپڑے، کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ گندے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں؟ مالش کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ گندے ہی ہوتے ہیں نا، تیل سے گندے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس روایت کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جس کا انکار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی خود منع کرتے تھے گندگی سے اور گندے کپڑے پہننے سے، اور خود اپنے کپڑے گندے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نکارت ہے اس روایت میں. فرماتے ہیں امام ابو داود نے اپنے سنن میں حدیث بیان کی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص ہمارے سامنے آیا، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما کان یجد ھذا ما یسکن به شعره، کہ اس شخص کو ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے بالوں کو ذرا سنوار لیتا، سیدھا کر لیتا، بکھرے ہوئے بال سارے عجیب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ کر جس کے بال بکھرے ہوئے تھے خوش ہوئے یا انکار کیا؟ انکار کیا. اور صحابہ سے جو قریب تھے انہیں یہ فرمایا کہ کیا اس شخص کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی اپنے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے؟ ورا رجلا آخر، اور دوسرے شخص کو دیکھا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعلیہ ثیاب وسخت، جس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فقال اما کان ھذا یجد ماء یغسل به ثوبه، کہ اس بندے کے پاس پانی نہیں تھا کہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا، صاف کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بالوں کو دیکھ کر جب بکھرے ہوتے تھے، دوسروں کپڑوں کو دیکھ کر جب خراب ہوتے تھے، تو انکار کرتے تھے، ان کی نکیر کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا خود ایسا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. تو حدیث متن کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے. اتنا کافی آپ کے درس میں، انشاءاللہ. اگلے ہفتے باقی جو تین احادیث ہیں ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.